ہے تو یہ شیخ کے صحبت میں رہنے کا کہ وہاں جو ہے اپنے آپ کو مٹا کے رہنا ہے، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، اور ہر حالت کو برداشت کرنا، خوشی خوشی برداشت کرنا. آپ کہہ رہے ہیں خواجہ صاحب نے سوچا بھی نہ ہو، مگر یہ صحیح ہے نا، ان کی روح خوش ہو جائے گی جب ان کو یہ پیام ملے گا اس فقیر کا، تو ان کی روح بھی خوش ہو جائے گی کہ ایک استعمال کے علاوہ یہ کثیر الاستعمال ہو گیا ہے. آہ ذرے درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں. میرے مرشد محبوب سیدی حسنتی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. ذرے درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں. اسی لیے ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ روزانہ موجودہ ایمان پر شکر کیا کرو. جو ایمان جو تقویٰ اللہ کے فضل سے آج حاصل ہے اس کو چاہے کتنا ہی کم ہے، ابھی کسی قابل نہیں ہے، لیکن کچھ تو ہے نا، اس پہ شکر کرو. اللہ آپ کی توفیق ہے، آپ کا فضل ہے تو میں بچ رہا ہوں گناہ سے، اور آپ کو یاد کر رہا ہوں، اور جو توفیق ہو رہی ہے دین پہ عمل کی اس کا خوب شکر ادا کرو. یہ ذرہ درد و غم کا جو ہے، یہ اس کا ایک ذرہ بھی دونوں جہان سے کم نہیں. تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، غمے دو جہاں سے فراغت ملے. میری زبان حال دی میرے بیان سے کم نہیں. میری زبان حال دی میرے بیان سے کم نہیں. میرا سکوت عشق بھی میری زبان سے کم نہیں. میرا سکوت عشق بھی میری زبان سے کم نہیں. میری زبان حال میرے بیان سے کم نہیں. اللہ والوں کا حال ہے ان کو حسب حال. حضرت دوارا رحمت اللہ علیہ کے یہ شعر ہم نے ایک دفعہ دیکھا کہ نائجیریا کے بالکل کالے رنگ کے نائجیریا کے ایک مسلمان حضرت والا کی صحبت میں حاضر ہوئے، تو اس وقت یہی مضمون کالے اور گورے اور قومیت کا چل رہا تھا. تو ان کو دیکھ کر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ خاموش تھے، اس وقت خاموش مجلس کی، تو حضرت والا دیکھ کر ان کو رونے لگے. بہت دیر تک روتے رہے، خاموش تھے. تو اس زمانے میں وہاں سامنے معظم ٹیرس میں خواتین کا اجتماع ہوتا تھا پردے سے، تو اس مجلس کے بعد جب ہم واپس آئے گھر میں، ہمارے گھر والوں نے بتایا کہ جب تک خاموشی رہی سب خواتین رو رہی تھی. یہ اولیاء اللہ کا، ہمارے حضرت والا کا بالکل آنکھوں دیکھا حال ہے کہ وہاں بھی جو فرمایا کہ میری زبان حال یعنی میرا حال بھی میرے بیان سے کم نہیں ہے. اولیاء اللہ اگر یہ بیان نہ بھی کر رہے ہوں، خاموش بھی ہوں، تو بھی ان کی صحبت کا اثر دیکھو کیسا قوی ظاہر ہوا. میری زبان حال بھی میرے بیان سے کم نہیں. میرا سکوت عشق بھی میری زبان سے کم نہیں. سکوت عشق یعنی جب اللہ والے خاموش بھی رہتے ہیں، لیکن بعض اوقات خاموشی میں ہی جو ہے وہ رشک کی سطح بیان ہوتی ہے، بہت کچھ وہ کچھ بیان ہو جاتا ہے جو زبان سے ادا نہیں ہو سکتا، اس سے بھی بڑھ کر بیان ہو جاتا ہے خاموشی سے. میری زبان حال کی میرے بیان سے کم نہیں، میرا سکوت عشق بھی میری زبان سے کم نہیں. یاد خدا کا ہر نفس کون و مکان سے کم نہیں، یاد خدا کا ہر نفس کون و مکان سے کم نہیں. اہل وفا کا بوریا تب شاہ سے کم نہیں، اہل وفا کا بوریا تب شاہ سے کم نہیں. یاد خدا کا ہر نفس، نفس مانے سانس، یعنی ایک لمحہ بھی اللہ کو جو یاد کیا تو قیامت میں اس کی قیمت معلوم ہوگی کہ کونوں مکان سے کم نہیں. کیا مطلب کہ اس یاد خدا جو ایک لمحے کی یاد خدا ہوئی، اس کے مقابلے میں اگر کوئی چاہے کہ ہم دونوں جہان کی دولت یہاں پیش کر دیں، سونا چاندی ذخائر سورج چاند ستارے سب جمع کر ڈالیں، اور اس یاد خدا کی جو قیمت ہے اس کا بدل ہو جائے، ہرگز نہ ہوگی، ہرگز نہ ہوگی. دنیا میں جو اللہ کو یاد کر لیا، اب قیامت میں مرنے کے بعد اگر اس کا بدل کسی بھی دولت سے پیش کرنا چاہے گا نہ ہو سکے. ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دینا. ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے قصہ سنایا، روح المعانی میں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دم پر تشریف لے جا رہے تھے، بیت المقدس سے ہوتے ہوئے اس تخز کوئی مقام ہے وہاں پر تشریف لے جا رہے تھے، اور 6 لاکھ کرسیاں ان کے تخت پر ہوتی تھیں، اس میں جنات بھی انسان بھی پرندے بھی چرندے بھی ایک مخلوق اس پہ ہوتی تھی، اور پرندے اس تخت پہ سایہ کیے رہتے تھے، ایسی شان سے جایا کرتے تھے. تو زمین پر ایک شخص نے ان کو جب اڑتے دیکھا تو کہا سبحان اللہ ما اوتی آل داؤد، کیا سبحان اللہ، کیا سبحان اللہ آل تعجب سے ہے، تعجب میں کہا سبحان اللہ، یہ کیا اللہ تعالیٰ نے آل داؤد کو شان و شوکت عطا فرمائی، کیا سلطنت عطا فرمائی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک نور زمین سے نکلا آسمان تک گیا، تو ہواؤں کو حکم کیا دیکھو یہ کہاں سے آیا ہے نور، تو ہواؤں نے اس شخص کو پکڑ کر حاضر کر دیا، اڑا کر لے آئے تخت پر. تو جب تخت پر حاضر ہوا تو کہا کہ اے شخص تو نے کیا عمل کیا؟ کہ ابھی کہا میں نے تو کوئی خاص عمل نہیں کیا، کوئی عبادت نہیں کی، ہاں میں نے یہ جملہ کہا کہ سبحان اللہ ما اوتی آل داؤد، اللہ کی پاکی بیان کی. تو کہا کہ تیرا یہ سبحان اللہ کہنا یہ سلطنت سلیمانی سے افضل ہے، اس لیے کہ سلطنت سلیمانی تو ایک دن فنا ہو جائے گی، یہی رہ جائے گی، لیکن تیرا سبحان اللہ ہمیشہ باقی ہے. یہ ہے قیمت میرے دوستو، اللہ کو یاد کرنے. یہ فرما رہا ہے یاد خدا کا ہر نفس کونوں مکان سے کم نہیں، اہل وفا کا بوریا پھر تخت شاہ سے کم کیسے ہوگا. جس بوریے پہ اللہ والے اللہ اللہ کے نعرے لگاتے ہیں وہ بوریا پھر تخت شاہ سے کم کیسے ہوگا، کیونکہ سلطنتیں ساری ہیں فنا ہونے والی ہیں، اور اللہ اللہ جو کہہ رہا ہے اس کا اللہ اللہ ہمیشہ باقی رہے گا، اس کا نور باقی رہے گا، وہ باقی رہے گا، خود بھی باقی ہو جائے گا. یاد خدا کا ہر نفس کون مکان سے کم نہیں، اہل وفا کا بوریا تخت شاہ سے کم نہیں. ان کے حضور میں میرے آنسو زباں سے کم نہیں، ان کے حضور میں میرے آنسو زباں سے کم نہیں. عشق کی بے زبانیاں لفظ و بیاں سے کم نہیں، عشق کی بے زبانیاں لفظوں بیان سے کم نہیں ان کے حضور میں میرے آنسو زبان سے کم نہیں عشق کی بے زبانیاں لفظوں بیان سے کم نہیں دامن فقر میں میرے کنہار تاج قیصری دامن فقر میں میرے کنہار تاج قیصری ذرائے درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں ذرائے درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں دامن فقر میں میرے کنہار تاج قیصری ذرائے درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں شیر کی تشریح حضرت والا میثاق رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب فرمائی آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا کہ دامن فقر میں میرے پنہا ہے تاج قیصری اللہ والوں کے دامن میں تاج قیصری پنہا سے ایک مطلب تو یہ ملتا ہے کہ میرے دامن میں وہ دولت ہے تاج قیصری والی مگر حضرت نے اس کی عجیب تشریح فرمائی حضرت نے فرمایا کہ دامن فقر میں میرے پنہا ہے تاج قیصری کا مطلب یہ ہے کہ وہ گم ہو گیا یعنی میرے دامن میں وہ دولت ہے کہ تاج قیصری کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ پنہا ہو گیا گم ہو گیا جیسے سورج نکلتا ہے تو سارے ستارے جو ہے وہ معدوم ہو جاتے ہیں نظر نہیں آتے کھو جاتے ہیں ڈھونڈو بھی تو نہیں ملتے تو ایسے ہی میرے دامن میں اللہ کی یاد کا وہ موتی ہے وہ دولت ہے وہ خزانہ ہے کہ تاج قیصری بھی اس میں گم ہو گیا کچھ اس کی حیثیت ہی نہ رہی واہ واہ سبحان دامن فقر میں میرے پنہائے تاج قیصری دامن فقر میں میرے پنہائے تاج قیصری ذرائے درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں ذرائے درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں پاکیا ہے آہ نے زخم جگر کو بزم میں پاکیا ہے آہ نے زخم جگر کو بزم میں لیکن ہماری آہ بھی زخم نہا سے کم نہیں لیکن ہماری آہ بھی زخم نہا سے کم نہیں اللہ والے بظاہر اپنے زخم جگر کو چھپاتے ہیں زخم جگر کیا زخم ہے اللہ کی محبت کا غم اللہ کے فراق کا غم کہ کب ملاقات ہوگی کب وصال ہوگا اللہ کو کب دیکھیں گے کب ملیں گے یہ زخم جگر اور امت کے حال کا غم امت کے لیے یہ غم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا تھا امت کے لیے غم امت کی اصلاح کا غم امت کی فکر وہی علی سبیل نیابت علماء کو علماء ربانیم کو حاصل ہوتی ہے العلماء ورثۃ الانبیاء یہی ہے الانبیاء کی وراثت حقیقت میں علماء ربانیم کو حاصل ہے تو وہ زخم جگر جو ہے یہ آہ فرمایا کہ آہ کو نسبت ہے کچھ مشاق سے آہ نکلی اور پہچانے گئے ورنہ تو وہ اپنا درد غم کو چھپائے رہتے ہیں مخلوق کے سامنے ظاہر کرنا نہیں چاہتے لیکن آہ جو ہے یہ راز فاش کر دیتی ہے
فاش کیا ہے آہ نے زخم جگر کو بزم میں لیکن ہماری آہ زخم نہا سے کم نہیں میری زبان حال بھی میرے بیان سے کم نہیں میرا سکوت عشق بھی میری زبان سے کم نہیں کاشی تیرا سے درد دل یعنی یہ آہ عاشقاں
نبی مفہوم اس کا کیا کاشی سے راضی کر دیتی یعنی یہ آہ عاشقاں آہ عاشقاں جو ہے کاشف یعنی کھولنے والی راز کھولنے والی کاشف راضی کر دیتی دل کا درد کھولنے والی اور اس کا اعلان کرنے والی یہ کیا ہے آہ عاشقاں جب آہ نکلتی ہے اس آہ تو وہ جلی بھنی آہ ہوتی ہے اس پر لوگ فدا ہوتے اور فرمایا کہ رہبر دیگران ہے جب راز نہاں سے کم نہیں رہبر دیگران رہنمائی کرتی ہے رہبری کرتی ہے دوسروں کی دعوت دیتی ہے کہ آؤ تم بھی آ جاؤ اسی راستے
کاش تیرا درد دل یعنی آہ عاشقاں کاش تیرا درد دل یعنی آہ عاشقاں رہبر دیگران ہے جب راز نہاں سے کم نہیں رہبر دیگران ہے جب راز نہاں سے کم نہیں میری ندامت رہی کبر سے پاک باہری میری ندامت رہی کبر سے پاک باہری یعنی میرا نیاز بھی ناز شاہ سے کم نہیں یعنی میرا نیاز بھی ناز شاہ سے کم نہیں
یعنی جو بندہ اکڑ کے رہتا ہے وہ اللہ سے محروم رہتا ہے اور جو بندہ نادم رہتا ہے ہر وقت اس کی نظر میں اپنے عیوب اور اپنی خطائیں رہتی ہیں اس پر نادم رہتا ہے اللہ سے معافی اور استغفار کرتا رہتا ہے تو یہ اس کا یہ نیاز جو ہے ناز شاہ سے کم نہیں کیا مطلب کہ اللہ کے دربار میں اس شخص کی قیمت بڑھ جاتی ہے جو اپنی نظروں میں گرا ہوا ہوتا ہے اور جو اپنی نظروں میں بڑا ہوتا ہے اللہ کے یہاں اس کے دربار میں اس کی قیمت گر جاتی ہے حتیٰ کہ تکبر کی وجہ سے سور اور کتے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے کیا وجہ کہ سور اور کتے سے بھی بدتر اس لیے کہ سور اور کتے جو ہے وہ آخر کار دنیا میں فنا ہو جائے گا اس پر حساب کتاب نہیں ہے ہاں قیامت میں ان جانوروں کو اکٹھا کریں گے ایک دفعہ تمیا زندہ کریں گے ہر جیرو کو اور اگر کسی پر ظلم ہوا ہوگا آپس میں تو ان کا بدلہ دلا کر پھر ان کو فنا کر دیں گے ان کے اوپر جہنم اور جنت کی سزا نہیں ہے ان کے اوپر بدلہ نہیں ہے وہاں تو اس لیے سور اور کتے سے بھی بدتر ہو گیا کیونکہ تکبر کی وجہ سے جہنم کا حقدار ہو گیا جہنم اس پر آج جہنم کی آگ اس پر حلال ہو گئی تو یہ کتنی بڑی سزا ہے تو اس سے بہتر تو کہتے ہیں کہ سور اور کتے رہے کہ ان پر جہنم تو نہیں ہے اللہ ناراض تو نہیں تکبر بڑی خطرناک بیماری ہے بہت ہی یہی وہ مرض ہے جس نے شیطان کو مردود کر دیا اور اپنے دربار سے اللہ کے دربار سے وہ محروم ہو گیا کیسا درباری تھا کیسا وہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا اور کیسے نیک ماحول میں فرشتوں کے ماحول میں یہ رہا کرتا تھا لیکن تکبر ایسا برا مرض ہے کہ اس نے جو ہے وہ مردود کر دیا ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے
میری ندامت رہی کبر سے پاس با میری میری ندامت رہی کبر سے پاس با میری یعنی میرا نیاز بھی ناز شاہ سے کم نہیں یعنی میرا
ناز شاہ سے کم نہیں. اسی دولت کو حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کچھ ہو نہ میرا ذلت و خواری کا سبب، کچھ ہو نہ میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور ہے دل کی یہ آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. ہے نا، دل سے آواز آ جائے کہ میں کچھ نہیں. یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے جھک رہے ہیں اور تصور کر رہے ہیں کہ لوگ ہمیں متوازے سمجھیں گے، کہ بڑی بڑے متوازے آتی ہیں، جی حضوری کر رہے ہیں. ایک دفعہ جو ہے ٹرین میں دو آدمی جا رہے تھے، تو ایک شخص جو ہے بزرگوں کے پاس آیا جایا کرتا تھا، تو دوسرے نے اس سے سلام دعا کی، کہا کہ آپ کی تعریف. اس نے کہا حقیر فقیر عبد القدیر، ہم کو نتھو کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا متوازے ہے. تو سوچا کہ ہمیں اس سے ذرا اور زیادہ تواضع کرنی چاہیے، ذرا اس کا شیر کو سبر شیر ہونا چاہیے. تو کہا کہ آپ کی تعریف. تو انہوں نے کہا میری تعریف کیا پوچھتے ہیں، گو در گو مرغی کا گو آپ دھو شیر فقیر نتھو میرا نام. تو اس کو تھوڑی تواضع کہتے ہیں، تواضع حقیقت میں دل کی تواضع. یہ ہمارے سست والا کی بات ہے. حضرت فرماتے تھے کہ اللہ سے بھیک مانگتا ہوں کہ مجھے پرندوں کی بولی سکھلا دے ان کو شکار کرنے کے لیے. وہ اللہ آپ کی محبت میں لوگوں کو شکار کرنا چاہتا ہوں، ان کو بسانا چاہتا ہوں. اس لیے آنے والوں کی دلچسپی اور ان کی دلجوئی کے لیے حضرت والا ایسی باتیں فرما دیتی ہے.
میری ندامت رہی کبر سے پاس با میری، یعنی میرا نیازی ناز جان سے کم نہیں. اہل نفاق پر گناہ جیسے مگس ہو ناک پر، اہل نفاق پر گناہ.
مگس کہتے ہیں مکھی کو، ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں، گناہ کو بالکل معمولی سمجھتے ہیں. یہ منافقانہ عمل ہے، اگرچہ اس سے منافق نہیں ہو جاتا، عقیدہ نہیں ہوتا اس کا، لیکن یعنی عمل جو ہے فاسقانہ اور منافقانہ ہے، گناہ کرنا اور اس کو معمولی سمجھنا. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ گناہ کو معمولی سمجھنا ہی کفر تک پہنچا دیتا ہے. گناہ پر گناہ کیے جانا، توبہ نہ کرنا، ندامت نہ اختیار کرنا، یہ جو ہے بڑا خطرناک مرض ہے. تو اہل نفاق جو ہے ان پر گناہ، کیونکہ فرمایا کہ کافر کو وسوسہ بھی نہیں آتا، اسی لیے بظاہر وہ بڑے اچھلتے کودتے رہتے ہیں اور ٹھمکے لگاتے رہتے ہیں، اور مسلمان بیچارہ پریشان رہتا ہے کیا یہ کروں نہیں کروں، ارے غلطی ہو گئی، یہ بھی نہیں کرو یہ بھی نہیں کرو، اس کشمکش میں رہتا ہے. فاضل صاحب فرماتے ہیں کہ ہے ضبط ہے شوق و ضبط شوق میں دن رات کشمکش، اس کشمکش میں مسلمان کی زندگی گزرتی ہے. لیکن دوسرے لوگ جو دنیا دار ہے وہ کہتے ہیں ارے کیا اس کو کوئی مزہ ہی نہیں دنیا، ہر وقت پریشان نظر آتا ہے، کشمکش ہے، یہ کرو اور یہ نہیں کرو. ہم کو دیکھو ہم دنیا میں کتنی رنگینیاں ہیں، ہم کتنی دعوتوں میں جا رہے ہیں، ہوٹلوں میں جا رہے ہیں اور سوئمنگ پولوں پہ جا رہے ہیں اور سی سائڈ پہ جا رہے ہیں، ہم تو خوب گلچرے اڑا رہے ہیں، کیسا پردہ کیسی حیا کیا چیز، سب کے ہم نے پرچے اڑا دیا. ارے آزادی کا زمانہ ہے، نیا زمانہ ہے، ایڈوانس زمانہ ہے، مگر میں یہی عرض کرتا ہوں کہ ایڈوانسمنٹ جہنم کی طرف ہے. سنبھل کے رہو، ذرا سنبھل جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ. تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بس یہ کیا یہ ہر وقت روتے رہتے ہیں ہر وقت. تو کہا کہ شوق و ضبط شوق میں دن رات کشمکش، میں ہوں دل کو اور دل مجھ کو ہے پریشان کیے ہوئے. لیکن یہ کشمکش دوستو بڑے کام کی ہے، بہت زبردست کشمکش ہے. اس میں دل کا خون ہوتا رہتا ہے، اور اس خون دل کی جو قیمت اللہ کے ہاں ملے گی، پھر دیکھنا کہ وہ کیسی حسرت کرے گی. ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت جب سے داڑھی رکھی ہے لوگ مجھے ہنستے ہیں میرے اوپر، تو فرمایا کہ آج ان کو ہنسنے دو، کل تمہیں رونا نہیں پڑے گا. ہماری تو نظر آخرت پر ہونا چاہیے، محبوب پاک پر ہونا چاہیے کہ ان کی مرضی کیا ہے. بس ان کی مرضی پر فدا ہونا روح بندگی ہے، مقصد زندگی ہے. ہاں ان کی مقصد ان کی مرضی پر فدا ہونا روح بندگی بس ان کی مرضی پر فدا ہونا، نہ کچھ پرواہ بدنامی نہ کچھ پرواہ عالم، ہے نا. اور فرمایا خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بتاؤ کیا ہے وہ پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، کیا ہے؟ سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، پھر اس نظر سے جانچ کر سوکھ کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے. ابھی بتایا تھا پچھلے دنوں میں بیان میں کہ دیکھو وہی عقل سے فیصلہ کر لو، لیکن عقل پہ بھی جب تک اللہ کا فضل نہ ہوگا عقل بھی صحیح کام نہیں کرتی. عقل پہ بھی اللہ کا فضل مانگو، ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ عقل پہ بھی اللہ کا فضل مانگو کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، ہے نا، کتنی بڑی آگ بھڑکائی گئی، اور سنا ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک میل دور تک آگ لگائی گئی تھی اور کئی روز سے اس کو بھڑکایا جا رہا تھا، اور کفار اس میں لکڑیاں ایندھن لا لا کر اس طرح جمع کر رہے تھے جیسے کوئی بہت ثواب کا کام کر رہے، اور اس قدر آگ کو بھڑکایا، اور اس کے بعد جو ہے جب ان کو منجنیت میں رکھ کر آگ میں ڈالا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں جانے لگے تو فرشتے بھی حاضر ہوئے کہ آپ ہمیں حکم دیجئے، ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے، آپ حکم دیجئے، ہم ان کا علاج کرتے ہیں، ان کو سب سبق سکھا دیتے ہیں. کہا اللہ کو معلوم ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے کا، بے شک ہم آئے وہیں سے. کہا بس پھر جاؤ اپنا راز کر لو، ہم جانے ہمارا مولا جانے. تو اس میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ماں سے ملنے کی خواہش، وہ کافر تھی، باپ ہی کافر تھا، تو ماں سے ملنے کی خواہش کی، تو جب خواہش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا راستہ بنا دیا، وہ بھی آگ میں سے ہو کر گزرے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی، اور پھر وہ بخیریت واپس بھی آ گئی، لیکن ایمان پھر بھی نہ لائے. دیکھا آپ نے، کھلا معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے. اس لیے میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنے ایمان پر خوب شکر کرو کہ اللہ کا فضل ہے، مفت میں اللہ نے ہمیں ایمان کا ٹکٹ دے دیا، ورنہ ہم اپنی عقل سے اگر چلتے تو ہم اللہ تک کیسے پہنچتے. عقل والے تو بظاہر وہ بھی تھے، لیکن کیا حشر ہوا کہ آگ میں سے ہو کر آ گئے اور پھر بھی ایمان نہ لائے.
اہل نفاق پر گناہ جیسے مگس ہو ناک پر، اہل نفاق پر گناہ جیسے مگس ہو ناک پر،
یعنی اہل نفاق پر گناہ ایسے جیسے مکھی بیٹھ گئی ناک پہ اڑا دی.
اہل نفاق پر گناہ جیسے مگس ہو ناک پر،
مومن کے دل پہ ہر گنا
کوہے گرا سے کم نہیں، مومن کے دل پہ ہر گنا کوہے گرا سے کم نہیں.
کبھی آنکھ غلط جگہ ہو گئی، کبھی زبان غلط جگہ استعمال ہو گئی، کبھی کان نے غلط استعمال کر لیا، کبھی دل میں غلط تصور جمع لیا. آ گیا نہیں، آگے آ جانے پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، جمع لینے پہ پکڑ ہے، اس پر عمل پہ پکڑ ہے. تو مومن ہر وقت اس کشمکش میں رہتا ہے، ہر وقت اس فکر میں ہوشیار رہتا ہے، حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس پا رہنا، نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے، حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس پا رہے. مومن جو ہے ہر وقت اپنی نگہبانی رکھتا ہے، اور جتنا قوی تعلق ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ اپنے قلب کی نگرانی رکھتا ہے. اولیاء اللہ ہر وقت اپنے قلب کی نگرانی میں مشغول رہتے ہیں کہ کہیں اس میں کوئی غیر نہ آ جائے، کوئی ناپاکی نہ آ جائے غیر کی، ہر وقت وہ اس کی فکر میں رہتے ہیں. تو ذرا سا بھی اگر اللہ سے گناہ تو دور کی بات ہے، ذرا سی غفلت بھی اللہ سے برداشت نہیں کرتے. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ بر دل سالک ہزارہ غم بوت، ہاں بر دل سالک ہزارہ غم بوت، گرد باغ دل خلال کم بوت. اپنے دل کے قرب گلستان قرب، جو اللہ کا گلستان قرب ہے، اللہ کے قرب کا جو گلستان ہے باغ ہے، اس میں سے ایک ٹنکا بھی کم ہو جاتا ہے تو ان پر ہزاروں غم ٹوٹ پڑتے ہیں. گناہ تو بہت دور کی بات ہے.
اہل نفاق پر گناہ جیسے مگس ہو ناک پر، مومن کے دل پہ ہر گناہ کوہِ گرا سے کم نہیں۔ رندوں کی آوزاریاں اکثر خدا کو ہیں پسند، رندوں کی آوزاریاں،
رند گناہگار، گناہگاروں کی آوزاریاں جو وہ چپے چپے اللہ سے روتے ہیں، دل ہی دل میں روتے ہیں، کبھی خلوت میں کبھی جلوت میں آگ نکل جاتی ہے، یہ ان کا رونا۔
رندوں کی آوزاریاں اکثر خدا کو ہیں پسند،
ان کا شکست دل کی پھر کرو بیان سے کم نہیں۔ کرو بیان معنی فرشتے، یعنی اپنا ایسا دل توڑتے ہیں اللہ والے کے فرشتوں سے بھی ان کا درجہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ عوام اولیاء، عوام فرشتوں سے بڑھ جاتے ہیں، خواص اولیاء خواص فرشتوں سے بڑھ جاتے ہیں، یہ درجہ ہے۔ اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا ہے۔ اشرف المخلوقات کیا مطلب؟ ساری مخلوق سے زیادہ اشرف، عزت والا۔ لیکن عزت اس کی تبھی ہے کہ یہ ذلت کے کاموں میں ملوث نہ ہو، عزت کے کاموں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے، سب سے زیادہ گناہوں سے بچنے والا، پرہیزگار، اللہ کے ہاں اسی کی عزت ہے۔ جتنا زیادہ تقوی ہو اس کی اتنی زیادہ عزت، تو فرشتوں سے بھی اس کا درجہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ کہیں کونوں مکان میں جو نہ رکھی جا سکی، اے دل غضب دیکھا وہ چنگاری میری مٹی میں شامل۔ فرشتوں کو بھی یہ دولت حاصل نہیں ہے۔ فرمایا کہ فرشتوں کو قرب عبادت تو حاصل ہے، لیکن انسان کو دو قرب کی دولتیں حاصل ہیں۔ ایک قرب عبادت، کے عبادت کر کے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور دوسرا قرب جو فرشتوں کو حاصل نہیں ہے، قرب ندامت ہے۔ ندامت سے جب استغفار کرتا ہے، آوزاری کرتا ہے، سجدے میں سر رکھتا ہے، روتا ہے اللہ سے، تو بس پھر اس کا عالم نہ پوچھو۔ فرماتے ہیں خواجہ صاحب کہ تمنا کہکشاں کو ہے کہ میری آستین ہوتی، ہے نا، ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آنسو۔ ارے اتنی قیمت ایک آنسو کی کہ اللہ تعالیٰ ایک مومن کے ایک آنسو جو ندامت یا خوف یا محبت میں بہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آنسو کو وہ شہیدوں کے خون کے برابر وزن کرتے ہیں۔ کیا بات ہے! فرمایا کہ یہ ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آنسو، یہ آنسو باقی رہنے والا ہے اور ستارے فنا ہونے والے، اتقاش ہم آنسو ہی ہوتے، یہ آنسو ہم ہوتے جو ہم ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتے۔ اور باقی رہنے میں کیا بات ہے! باقی رہنے میں اللہ کا دیدار، اللہ کی ملاقات باقی ہے، محبوب پاک کا ساتھ باقی ہے۔ فنا ہونے میں تو سب فنا ہو جائے گا، کچھ بھی نہ رہا، اور جو باقی رہے گا تو محبوب پاک کا وصال اس کو حاصل رہے گا۔ یہ ہے بات، ہے نا۔ ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آنسو، تمنا کہکشاں کو ہے کہ میری آستین ہوتی۔ ارے چلو اچھا، آنسو نہ بن سکے، لیکن آستین جس سے وہ آنسو پوچھ رہا ہے، کاش کہ وہ آستین ہی ہم ہوتے کہ وہ آنسو اس میں جذب ہو جاتے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے!
رندوں کی آوزاریاں اکثر خدا کو ہیں پسند،
ان کا شکست دل کی پھر کرو بیان سے کم نہیں،
ان کا شکست دل بھی پھر کرو بیان سے کم نہیں، میری دعا میں حال کی میرے بیان سے کم نہیں، میرا سکوت عشق بھی میری دعا سے کم نہیں۔
ہمارے سر کے سر کی طرف اور چھٹی کو رکھیے تو
اصلاح خواتین میں سے 5 منٹ پڑھ کر سناتا ہوں۔ جو کئی لوگوں کا اصرار ہے کہ اس میں سے دوبارہ کچھ مضامین پڑھتے سنا چاہیے۔ عورتوں کو ایک دوسرے سے ملنے میں احتیاط. ارشاد فرمایا کہ قرآن شریف میں عورتوں کو حکم ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ تم اپنے گھر جم کر بیٹھی رہو. اس میں تقسیم الآحاد علی الآحاد علی الآحاد ہے. اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہر عورت اپنے گھر جم کر بیٹھی رہے. اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے لیے اصلی حکم یہی ہے کہ وہ اپنے اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں, نہ عورتوں سے ملنے کے لیے نہ مردوں سے ملنے کے لیے. بحالت مجبوری جانے کی اجازت ہے لیکن کم سے کم نکلیں. آخر کچھ تو بات ہے جو حق تعالیٰ نے عورتوں کو گھر میں رہنے کا حکم دیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر سے باہر نکلنا مضر ہے یعنی نقصان دہ ہے, البتہ ضرورت کے مواقع اس سے مستثنا ہے. پس جس کو ملنے جلنے سے یہ نقصان ہوتا ہو اس کے لیے بھی یہی حکم ہوگا کہ وہ کسی سے نہ ملے, اپنے گھر ہی میں بیٹھی رہے. ہاں جس کو نقصان نہ ہوتا ہو وہ اپنے خاوند کی اجازت سے دوسروں کے گھر جا سکتی ہے. بہت دفعہ یہ مفاسد پیدا ہوتے ہیں کہ اپنے سے زیادہ حیثیت کے گھروں میں جاتے ہیں تو وہاں ان کے رہن سہن دیکھ کے اس میں حرص اور تما پیدا ہو جاتی ہے, ان کا زیور ان کے کپڑے دیکھ کے ان کا رہن سہن کا طریقہ. تو ایسے لوگ جو متاثر ہونے والے ہوں جن کا رنگ ابھی کچا ہو تو ان کو چاہیے کہ ایسی محافل سے ایسے لوگوں سے احتیاط کریں, ان کی عزت کریں, تحقیر نہ کریں. یہ نہ سوچیں کہ یہ ہم سے گئے گزرے ہیں دنیا دار ہیں, ایسا سوچنا ایسا سمجھنا حرام ہے. لیکن جس کو ایسا نقصان ہوتا ہو تو وہ ایسی اپنے سے زیادہ حیثیت کے لوگوں سے نہ ملے. بیویوں اللہ کی بندیوں, آخر تم کھجلی سے بچتی ہو اور ان کے پاس بیٹھنا اور ان سے ملنا جلنا تم کو گوارا نہیں ہوتا کہ کہیں ہم کو بھی کھجلی نہ ہو جائے, اور یہ حالت تو کھجلی سے بھی بدتر ہے. کھجلی کا نقصان تو صرف جسمانی ہے, یعنی کہ خارش کا مریض ہو اس کے پاس بیٹھنے سے ہم گھبراتے ہیں کہ ہم کو نہ لگ جائے, تو یہ ضرر جو آخرت کا ہے یہ تو کہیں زیادہ ہے اس سے. اور اس کا ضرر جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی. جسمانی ضرر تو یہ ہے کہ جب تم دوسری عورتوں کو اپنے سے اچھی حالت میں دیکھو گی اور ان جیسا بننا چاہو گی تو تمہاری حیثیت ان کے برابر نہیں ہوگی, تو تم کو خواہ مخواہ پریشانی ہوگی. یہ بھی ایک نقصان ہے کہ پریشانی تشویش بڑھ جاتی ہے. اب اس کی ہر وقت بجائے اللہ کی یاد کے اپنی آخرت کی فکر کے ایک فکر اور یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم بھی جیسے بن جائیں, ہمارے پاس بھی یہ نعمتیں سہولتیں آ جائیں. اور رات دن تم اس فکر میں گھلو گی کہ ہائے میرے پاس بھی یہ چیزیں ہوتی اور وہ چیز ہوتی. پھر بعض دفعہ تم مردوں سے بھی اس قسم کی فرمائش کرو گی جو ان کی حیثیت سے زیادہ ہے. ان کو یہ فرمائش ناگوار ہوگی جس سے افواہ افواہ دلوں میں کدورت یعنی میلا پن اور دوری پیدا ہوگی, جس سے بعض اوقات دور تک نوبت پہنچ جاتی ہے اور بھی مفاسد اس میں پیدا ہوتے ہیں. اور روحانی ضرر یہ ہے کہ اس سے ناشکری کا مرض بڑھتا ہے. جب تم دوسروں کو اپنے سے بڑا ہوا دیکھو گی تو ان نعمتوں کی قدر نہ کرو گی جو خدا تعالیٰ نے تم کو عطا فرمائی ہے. ہمیشہ یہی سمجھو گی کہ میرے پاس کیا ہے, کچھ بھی تو نہیں. اسی لیے جس پر ملنے جلنے کا ایسا اثر پڑتا ہو اس کو یہی حکم دیا جائے گا کہ وہ کسی سے نہ ملے, اور اگر ملے تو غریب نادار عورتوں سے ملے, کیونکہ غریبوں سے مل کر تمہارا جی خوش ہوگا اور خدا تعالیٰ کا شکر کرو گی کہ الحمدللہ میں بہت سی عورتوں سے اچھی حالت میں ہوں. اور یہی نقطہ ہے اس حدیث میں, بلکہ یہ واضح دلیل ہے مذکورہ بالا تفصیل کی, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہا سے فرمایا یا عائشہ قربی المساکین وجالسیہم, اے عائشہ مسکینوں کے پاس بیٹھا کرو اور ان کو اپنے نزدیک کیا کرو. مسکینوں غریبوں کے پاس بیٹھنے سے خدا کی نعمتوں کی قدر ہوتی ہے اور دل خوش رہتا ہے. بس اللہ تعالیٰ قبول رکھ دو ہے, اسی طرح رکھ دو پھر اتوار کو دیکھیں اس میں تو مضامین دوبارہ پڑھیں گے ان شاء اللہ. بس دعا کر لیتے ہیں الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي انك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما نخفي الصدور اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد یا اللہ جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے عمل کی توفیق نصیب فرما لیجئے خطاؤں کو ہمارے معاف فرما دیجئے قصور کو معاف فرما دیجئے اے اللہ بیماروں کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجئے بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت رزق نصیب فرما دیجئے اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب نیک صالح اولاد بنا دیجئے اے اللہ جن کے رشتے نہیں آئے اپنے کرم سے ان کو نیک اور صالح رشتوں سے نواز دیجئے اے اللہ جن کی اولاد ہے اللہ اس کو اپنا مطیع اور فرما بردار اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے جو مانگنا چاہیے تھا نہ مانگ سکے اللہ اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دیجئے تمام مقاصد حسنہ میں اللہ حاضرین و حاضرات غائبین و غائبات کو بامراد فرما دیجئے اے اللہ میرے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرما دیجئے اے اللہ ہم کے قبور مبارک کو نور سے منور فرما دیجئے اے اللہ میرے تینوں مرشدین کو ساعتن فساعتن متصاعدن متزائدن متباقن درجات قرب بے انتہا عطا فرما دیجئے اے اللہ میرے مرشد ثالث کی وہ صحت کامل عاجل اور مستمر عطا فرما دیجئے اے اللہ میرے حضرت کے سب گھر والوں کو بھی خاندان والوں کو اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ اور عافیت کاملہ نصیب فرما دیجئے اے اللہ میرے حضرت کا جو مشن گلشن اختر کمپلیکس اور جامع حکیم الامت رحمت اللہ علیہ دونوں اداروں کو اے اللہ جلد از جلد بہترین پایہ تکمیل تک پہنچا دیجئے اور اللہ اس کو خوب خوب انتظام خوب خوب کفالت کا انتظام فرما دیجئے اے اللہ کفالت سے بالکل بے فکری عطا فرما دیجئے اے اللہ ان دونوں اداروں سے قیامت تک اپنی محبت کے اسرار اور رموز کے نشر و اشاعت کا ان کو ذریعہ بنا دیجئے اے اللہ دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وصلی اللہ تعالی على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته